السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أهل سنة والجماعة كعقيدة قرآن اور حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں شرک کے متعلق چند باتیں بیان کی تھی، شرک کی تعریف، شرک کی قسمیں، شرک اکبر اور شرک اصغر کی تعریف اور فرق، شرک کی حقیقت کیا ہے یہ بیان کیا تھا، اور آج کے درس میں شرک کی قباحت کیا ہے اور کیا مسلمان کو شرک سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں، اور اگر وقت ملا تو کلمہ گو مشرک پر بھی بات کریں گے، ورنہ یہ اگلے درس میں بات کریں گے. تو اس سے پہلے آج کے درس ہم آغاز کریں، شرک کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ سب ساتھیوں کو اس کا جواب آنا چاہیے. اگر آپ شرک کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو آگے جتنے بھی دروس ہیں شرک کے یہی بنیاد ہے اس کی، تو آگے پھر آپ کو تھوڑا سی مشکل یا پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ شرک کے قسمیں جو ہیں تقریباً 50 کے قریب ہیں، تو پھر آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی اگر آپ بنیاد نہ سمجھ سکیں. تو ابھی آپ پوچھنے میں ابھی بیان کر لیتا ہوں کہ شرک کی حقیقت کیا ہے. کوئی بتائے گا؟ کوئی جی نہیں، یہ تو سبب ہے. میں حقیقت
اللہ کے ساتھ شریک کرنا عبادت میں،
حقیقت حقیقت کیا ہے، یعنی آپ کے پتہ کیسے چلے گا یہ شرک ہے یا نہیں، اس کی کوئی حقیقت ہے. میں نے بیان کی تھی بات اور اس کی مثال بھی بیان کی تھی، شرک کی ایک حقیقت ہے. اس کو آپ اگر سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ شرک کے معاملے کبھی غلطی نہیں کریں گے، اور کوئی بھی آپ سے جھگڑ نہیں سکتا نہ بحث کر سکتا ہے.
اللہ
اکبر، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا، یہ بنیاد ہے شرک کی. تو اس لیے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں. جب آپ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، تو پھر آپ اس حق کو کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، پھر غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ پھر تو غلطی ہو سکتی ہے. تو شرک کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے دینا. اس کی مثال میں نے ریاکاری دیکھے. ریاکار کیا کرتا ہے؟ ریاکار جو ہے وہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے، جو اصل عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خیرات ہے، صدقات ہیں، جہاد ہے، جتنے بھی عبادات ہیں وہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. لیکن نیت جو ہے، نیت صرف نیت میں یہ بھی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، تو اس نیت کی وجہ سے پوری کی پوری عبادت گئی. تو ریاکار شرک اصغر میں ہے، شرک اکبر میں ریاکاری شرک اصغر ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل حق عبادت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اس بنیاد کی پوری عبادت کی ایک جزو جو ہے نیت، اس میں اللہ تعالیٰ کو بھی حق دیا، اور اسی نیت کے حق کو جو ہے کسی اور کو بھی دیا. جب نیت دیکھیں، نیت دل کا عمل ہے، نیت جو ہے دل کا عمل ہے، اور نیت عبادت ہے، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اب یہ جو نیت ہے، جو عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے صرف کر دی کہ لوگ یہ کہیں کہ اچھا نمازی ہے، مثال کے طور پر یہ نیت ہے. تو کیونکہ صرف پوری عبادت نہیں، یاد رکھیں نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے پوری کی پوری، صرف عبادت ہے ایک حصہ جو نیت ہے، وہ غیر اللہ کے لیے صرف کر دی. تو یہاں پر ہم نے کہا یہ شرک ہے. تو مجھے یہ بتائیں، جو لوگ ساری کی ساری عبادت غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ توحید ہو سکتا ہے؟ اگر دیکھیں ریاکاری، ہمارے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ ریاکاری جو شرک ہے، کیونکہ اس میں حدیث ہے، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا، مسند احمد کی صحیح سند سے یہ روایت موجود ہے. تو شرک اصغر جب موجود ہے اور ریاکاری شرک اصغر ہے، حدیث کے واضح الفاظ ہے، مخالفین بھی مخالفت اس پہ نہیں کرتے کہ شرک اصغر ریاکاری ہے. جب ریاکاری شرک اصغر ہے، اس میں آپ نے پوری عبادت نہیں ہے، عبادت کا صرف ایک حصہ، نیت کا حصہ لوگوں کو دے دیا، تو آپ یہ مانتے کہ شرک ہے. جو سارے کے سارے عبادت، قربانی ایک عبادت مستقل عبادت ہے، اب یہ قربانی اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جب یہ قربانی آپ کسی بزرگ کے لیے کرتے ہیں، کسی قبر والے کے لیے کرتے ہیں، تو آپ نے پورے کے پورا حق عبادت کا اس بزرگ کو دے دیا، ٹھیک ہے، یہ شرک نہیں ہو سکتا. اسے کہتے ہیں شرک اکبر. کیوں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ شرک اکبر میں سارے کے سارے عبادت غیر اللہ کے لیے، شرک اصغر میں ایک جزو یا شرک اکبر کی طرف راستہ. آج آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ لوگوں کی شاباشی حاصل کرنے کے لیے یہ نماز پڑھ رہے ہیں، کل آہستہ آہستہ یہ وسوسہ بڑھتا جائے گا، پھر نیت صرف یہ ہوگی کہ ساری کی ساری عبادت ہی غیر اللہ کے لیے ہو جائے گی. تو اس کو سد باب کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک ریاکاری کو شرک اصغر قرار دے دیا. تو یہ شرک کی حقیقت ہے. اس کی آپ یہ سمجھے کہ ہوم ورک ہے آپ ساتھیوں کے لیے کہ فارغ وقت بیٹھ کے جتنی بھی عبادات ہیں، 10 عبادات آپ چن لیں، روزہ ہے، صدقات ہیں، نظر و نیاز ہے، اس کے بعد توکل ہے، ڈر ہے، امید ہے، جتنی عبادت آپ کو یاد آتی ہے 8-10 جمع کر لیں، اور اس قاعدہ جو ہے اس قاعدے کے مطابق دیکھیں پریکٹیکلی، تو دیکھیں شرک کی حقیقت آپ کو سمجھ آتی ہے یا نہیں. تو یہ تھی شرک کی حقیقت. شرک کی برائیاں کیا ہیں؟ ہم بار بار شرک کی بات کرتے، لوگوں کو ڈراتے رہتے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، اور مخالفین بھی کہتے ہیں بھائی تم لوگوں کو سوائے توحید اور شرک کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، سارے مجالس میں توحید ہے، توحید ہے، اور شرک ہے، شرک ہے. بھائی یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں بیچارے، ان کو مشرک کہتے ہو تم لوگ. تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، میں صرف آیات بیان کرتا ہوں، ایک حدیث بیان کروں گا میں وقت کی مناسبت سے. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محکم التنزیل میں قرآن مجید میں شرک کے بارے میں کتنی سخت الفاظ استعمال کیے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اور پوری امت کو شرک سے کیسے آگاہ کیا. شرک کی برائیاں یاد رکھیں. نمبر ایک، شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی صورت میں معاف نہیں کرتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. میں بغیر تعویل پیش کیے، کیونکہ پیچھے درس میں بیان کر چکا تھا، صرف آیت اور ہیڈنگ پڑھ کے میں بات ختم کر لیتا ہوں. نمبر دو، شرک سب سے پہلا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حلال اور حرام کھول کھول کے بیان کر دیا. تو شرک سب سے پہلا حرام ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل تعالوا اتلوا ما حرم عليكم ربكم الا تشركوا به شيئا. اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعالوا، او اتلو علیکم، میں تمہیں بیان کر دوں، ما حرم ربکم علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا کیا چیز حرام کی ہے. سب سے پہلے جو بات بیان کی ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کسی صورت میں بھی. نمبر تین، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ارشاد باری تعالی ہے ان الشرك لظلم عظیم. نمبر تین, شرک تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور اکارت کر دیتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون, اگر وہ لوگ شرک کریں تو ہم ان کے سارے کے سارے عمل اکارت کر دیں. کون لوگ؟ یہ آیت سورۃ انعام کی آیت جو ہے یہ ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں ان الفاظ سے ان آیات کو ختم کیا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون, اگر میرے سارے کے سارے نبی بھی شرک کر لیں تو ان کو عمل تو عمل اکارت ہو جائے گی, ان کی نبوت بھی ختم ہو جائے گی. شرک ایسی بری بلا ہے اور ایسی بری مرض ہے جس کے سامنے نبی کی نبوت بھی نہیں رہ سکتی تو عام لوگوں کے عمل کیسے رہ سکتے ہیں. نمبر پانچ, مشرک پر جنت حرام ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, بے شک جس نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. ومأواہ النار, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں, کوئی نصرت کرنے والا نہیں. آج دنیا میں کرتے رہو جو کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو اختیار دیا ہے, جو دل کرے کرتے رہو, لیکن آخرت میں کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. جس کو پکارنا چاہتے ہو پکارو, آج وقت ہے, لیکن یاد رکھیں جس کو پکار رہے ہو وما للظالمین من انصار, اے ظالمو یاد رکھو, اور یہ ہر اس مشرک کے لیے ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے. آج جسے چاہو پکار لو, قیامت کے دن تمہارا مددگار کوئی نہ ہوگا. نمبر چھ, مشرک کا خون اور مال حلال ہے. ارشاد باری تعالی فقتل المشرکین حیث ثقفتموہم, مشرکوں کو قتل کرو جہاں پر بھی پاؤ. میدان جنگ میں ہر بھی مشرک جو کافر ہے اس کے لیے ہے. کچھ لوگوں نے غلط سمجھا ہے کہ روڈ پہ کافر چلتا ہوا مل جائے تو اس کو بھی قتل کر دو, یہ بات درست نہیں ہے. آیات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے, سباق اور لحاق پورا پڑھنا چاہیے, بیچ میں سے صرف ایک آیت کو نکال کر اس پہ عمل کرنا درست نہیں. میدان جنگ میں جنگ ہو رہی ہے, مشرک آپ کے سامنے ہیں, اس کو قتل کرو. اگر آپ جہاد پہ جا رہے ہیں, مشرک آپ کے سامنے ہے, آپ نے اسے سمجھایا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے, اس نے انکار کیا, جزیہ کا حکم دو. اس نے انکار کیا, پھر تلوار اٹھاؤ. یہ نہیں کہ آپ کا پڑوسی اگر کوئی یہودی ہے یا کوئی نصرانی ہے عیسائی ہے تو جا کے اسے گولی مار دو, یہ مطلب نہیں اس آیت کریمہ کا, یاد رکھیں. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. بہت عظیم حدیث ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا, مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کو خلاف قتال اور جہاد کرتا رہوں اس وقت تک جب تک کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں. جب یہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو پھر ان کا خون بھی معاف ہے, ان کا مال بھی معاف ہے. اگر نہیں کہتے تو پھر ان کا خون بھی حلال ہے, ان کا مال بھی حلال ہے. الا بحقها, یعنی اگر کلمہ پڑھ لیں تو پھر اس کا خون مار حرام ہو گیا, پر مسلمان ہو گیا. الا بحقها, اس وقت حلال ہوگا اس مسلمان کا خون اور مال جب یہ کوئی حد کا ارتکاب کرے. اگر کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کی سزا میں اسے قتل کر دیا جائے گا. اگر چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا شرطوں کے ساتھ، یعنی کہ بس چوری ہوئی بس پکڑ کے ہاتھ ہی کاٹو اس کا، یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، عوام الناس کے لیے نہیں ہے. جسے آج کل بہت سنتے ہیں کہ ایک گروپ ہے، ایک ان کا سربراہ ہے، وہ شریعت نفاذ کے لیے، ہم شریعت نافذ کریں گے، نکل آتے ہیں روڈوں پہ، ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. شریعت کا نفاذ اس طریقے سے نہیں ہوتا، شریعت کا نفاذ کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے. حکمران کی اگر کوئی غلطی ہے تو حکمران کو نصیحت کرنی چاہیے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ بھی بیان فرمایا کہ حکمران کو کیسے نصیحت کی جاتی ہے. منبر پہ کھڑے ہو کر حکمران کو برا بھلا کہنا یہ سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل بدع اور خرافات کا طریقہ ہے، یہ خوارج کا طریقہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بعض علماء اور بعض طالب علم جوش میں آ کے ان ضوابط کو بھول جاتے ہیں اور منبر پر کھڑے ہو کر حکمرانوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں. یاد رکھیے اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس پر ایک مستقل باب ہے، ولی امر کی طاعت، یہ بھی عقیدہ میں انشاءاللہ آگے تفصیل سے بیان ہوگا انشاءاللہ. نمبر 7، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کبیرہ جو وہ شرک ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیان کرتے ہوئے یہ سوال کیا، کیا میں تمہیں اکبر الکبائر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیں، ضرور فرمائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے پہلے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا. تو یہ صرف میں نے روشنی ڈالی ہے کہ شرک کتنی بڑا گناہ ہے، شرک میں کتنی برائیاں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں شرک سے ڈرنا چاہیے یا نہیں، کہ ہمارے مخالفین صبح و شام یہی بات کرتے رہتے ہیں، خام خواہ لوگوں کو، بیچارے مسلمانوں کو شرک سے ڈراتے رہتے ہو. شرک سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ان کی بات کہاں تک سچ ہے، اور ہم جو لوگوں کو صبح شام شرک سے ڈراتے رہتے ہیں ہماری بات کہاں تک سچ ہے. بات دلیل کی ہے، اور انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بات بیان کرتے ہیں. شرک سے ڈرنا چاہیے، اور شرک سے صرف مومن ہی ڈر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان کی کمی ہے، یا ایمان ہے ہی نہیں وہ شرک سے نہیں ڈرتا. جو میں نے برائیاں بھی بیان کی ہیں، میرے خیال شرک سے ڈرنے کے لیے یہی کافی ہے. اتنی برائیوں کے باوجود بھی اگر کوئی شخص شرک سے نہیں ڈرتا تو میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے آپ کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ تمہاری عقل کہاں ہے. اللہ تعالیٰ کھول کھول کے اپنے قرآن مجید میں یہ باتیں بیان فرما رہے ہیں کہ شرک اتنی بڑا گناہ ہے، اتنی برائیاں ہیں شرک میں، اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو شرک سے ڈرنا نہیں چاہیے. خلوت میں، رات کو سونے سے پہلے، رات کی تاریکیوں میں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا، کیا شرک سے ڈرنا چاہیے یا نہیں. نمبر 2، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور بشر میں سے چنے ہوئے لوگ، المصطفین الاخیار، پوری بشریت میں سے سب سے بہترین جو بشر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بلند درجہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنا پیارا نبی بنایا، اس کے باوجود بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، صبح و شام ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، شرک سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی شرک سے ڈرتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بات تو تعجب کی ہے لیکن یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی بھی شرک سے ڈرتے ہیں. دلیل، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ابو الانبیاء والمرسلین خلیل رب العالمین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے بچوں کو، میری ذریت کو ایک جانب کر دے اور بتوں کی عبادت کو دور دوسری جانب کر دے. لفظ دیکھیں ذرا، لفظ پہ غور کریں. صرف ڈرنا نہیں ہے، صرف بچنا نہیں ہے. وہ جنوبنی، جانب کر دیں، ایک جانب ہم ہوں اور ہم سے دور دوسری جانب یہ شرک ہو اور شرک کے عبادت کرنے والے ہوں. لا الہ الا اللہ، کتنی پیاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ کے خلیل، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، وہ جنوبنی، مجھے اور میرے ذریت کو بھی شرک سے دور کرنا، شرک سے دور ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. تو کیا شرک سے نہیں ڈرتے تھے؟ ویسے دعا کر رہے تھے، شرک سے ڈرتے تھے اس لیے دعا کرتے تھے. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے کیا لگتے ہیں؟ پوتے، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام. جب وفات کا وقت آیا، اپنے بیٹوں سے کیا سوال کرتے ہیں؟ اے میرے بیٹے، میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ فرماتے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت ابراہیم، اسماعیل اور آپ کرتے تھے، ابراہیم، اسحاق اور ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اس رب کی عبادت کریں گے ہم. وفات کے وقت اس عظیم نبی یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، دوسری کوئی وصیت نہیں، مال ہے، اولاد ہے، کوئی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سورۃ بقرہ میں واضح ہے، آتم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور بیٹے کون؟ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نبی شامل ہے. الاسباط، 12 بیٹے ہیں یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے، بنی اسرائیل کے جو قومیں ہیں 12، یہ ان کے سردار ہیں. وفات کے وقت پوچھتے ہیں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ تأکید ہو رہی ہے، بیٹے شرک سے دور رہنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ڈرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین، شرک سے ڈرتے ہیں. اور کس پر ڈرتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اولیاؤں کے سردار پر ڈرتے ہیں، انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے شرک سے بچ کے رہنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شرک سے ڈریں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ شرک سے ڈریں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی شرک سے ڈرتے ہیں. صحابہ کی بات میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا، ایک بڑا پیارا قصہ ہے. دیکھیں، صحابہ کرام شرک سے صرف ڈرتے نہیں تھے، جہاں پر گمان ہوتا کہ شرک ہو سکتا ہے دروازہ بند کر دیتے، بات ہی ختم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جہاد بہت گرم تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین اسلام پھیل رہا تھا. اور جو ان کے سپہ سالار تھے ان میں سے ایک سپہ سالار جو تھے خالد بن ورید رضی اللہ عنہ تھے. تو خالد بن ورید ایک ایسے صحابی ہیں جو کبھی بھی ساری زندگی میں کوئی جنگ ہارے نہیں, نہ جاہلیت میں نہ اسلام میں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا فضل و انعام تھا. جاہلیت میں جس جنگ میں حصہ لیتے تھے کامیاب, اور مسلمان ہوئے اسلام کے بعد بھی جس جنگ میں خالد بن ولید شامل ہوتے تھے کامیابی. تو صحابہ کرام کے دور میں, عمر فاروق کے دور کی بات ہو رہی ہے, جو لوگ ساتھ تھے جنگ میں شریک تھے مجاہدین تھے, وہ آپس میں کہنے لگے کہ جب تک خالد بن ولید ہمارے ساتھ ہیں تو ہم کوئی جنگ ہار نہیں سکتے. خالد ہمارے ساتھ ہیں تو کوشش کرتے کہ خالد کے قریب قریب رہتے ہیں, اور جہاں پر خالد بن ولید ہوتے تو ساتھ ہو جاتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی کہ لوگ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جب خالد ہمارے ساتھ ہے تو ہم کبھی شکست حاصل نہیں کر سکتے, ہم ہمیشہ کامیاب ہی رہیں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا. خط کسے لکھا؟ ہاں نہیں, خط لکھا حضرت بلال بن رباح الحبشی رضی اللہ عنہ کو, وہ بھی ساتھ میں شامل تھے. سپہ سالار خالد بن ولید, ان کے فوجیوں میں سے جو فوجی تھے حضرت بلال بھی تھے شامل. خط ان کے نام لکھا, اور خط میں لکھا کہ بلال جب یہ خط تمہیں مل جائے خالد بن ولید کو دستبردار کر دینا عہدے سے, اور سب کے سامنے, اور اسے یہ سوال کرنا کہ تم نے فلان شخص کو 1000 درہم دیے, کیسے دیے اور کہاں سے لے کے آئے تھے, اور اس سوال کرنے سے پہلے اس کے امامے کو سر سے اتارنا, دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھ لینا, پھر یہ سوال کرنا, اگر صحیح جواب دے ثبوت کے ساتھ تو پھر اس کے دونوں ہاتھ کھول دینا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خط پہنچتا ہے, اور یہ بھی خط میں لکھا کہ ان کو دستبردار کر کے عہدے سے ہٹا کے ان کی جگہ حضرت ابو عبید بن الجراح مشہور صحابی کو متعین کر لینا. اب خط ملا حضرت بلال بن رباح کو. اب آگے خالد بن ولید ہیں, سربراہ ہیں, سپہ سالار ہیں, یہاں پر امیر المؤمنین کا حکم بھی آیا ہے. حکمت عملی دیکھیں, براہ راست خالد بن ولید کی طرف نہیں گئے, کہاں گئے؟ حضرت ابو عبیدہ کی طرف گئے, اور ہاں اور خط پر دکھایا, دیکھیں یہ خط ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب تو ہم نکل چکے ہیں, جب واپس آتے ہیں تو پھر یہ خط پڑھ کے سنا لیں. اس جنگ کو پورا کیا, اللہ تعالی نے کامیابی عطا فرمائی, واپس آئے خوش و خرم, خالد بن ولید سب سے آگے. ابھی گھوڑے سے اتر ہی رہے تھے اور فوج ہزاروں کی تعداد میں سب کے سامنے حضرت ابو عبیدہ, یہ عام سپاہی آتے ہیں, خط ہاتھ میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ امیر مؤمنین سے یہ خط آیا ہے, اور خط کو پڑھتے ہیں سب کے سامنے کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے, خالد بن ولید کو اتار دیا گیا اپنے عہدے سے, اور ان کی جگہ حضرت ابو عبید بن جراح کو متعین کیا گیا, اور اس خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ خالد اپنا امامہ اتار دو. اپنا امامہ اتار دیتے ہیں, اپنے ہاتھ پیچھے کرو, اپنے ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں. حضرت ابو عبید ان کے دونوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں, پھر سوال کرتے ہیں تم نے فلان شخص کو 1000 درہم دیے, کہاں سے لے کے آئے اور کیسے دیے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جہاد پر نکلا ہوں, اور مال غنیمت میرے پاس جمع ہو چکا ہے, میں اپنے مال غنیمت میں سے 1000 درہم ایک ساتھی کو دے دیے میں نے, اور یہ اس کا ثبوت ہے. دونوں ہاتھ کھل جاتے ہیں اور یہ عظیم سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیدھا جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر ابو عبید بن جراح کو متعین کر دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے امیر، اب میں ایک عام سپاہی ہوں، آپ کا جو حکم ہو جہاں پر مجھے بھیجنا چاہو میں تیار ہوں. یہ کام اپنے لیے نہیں تھا، لوگوں کے لیے نہیں تھا، اس رب ذوالجلال کے لیے تھا. اسے کہتے ہیں خلوص نیت، یعنی کہ ناراض ہو کہ بھائی میں سپہ سالار، ابھی کامیابی، ابھی ہم کامیاب ہو کے ہیں، ابھی گرد و غبار منہ پہ اترا نہیں، یہ حکم کہ میں دستبردار، میرا غلطی کیا، میرا قصور کیا، سوال و جواب سوال و جواب، حکم ہے سراکوں پہ، اب آپ مجھے حکم دیں میں کہاں جاؤں. حضرت ابو عبیدہ نے بھیج دیا. یہ دیکھا گیا کہ خالد بن ولید موت کے منہ کے اندر چلے جاتے ہیں. پہلے تو تھوڑا سا ارگرد میں رہتے، لیکن جب سے انہیں دستبردار کا حکم دیا گیا، دستبرداری کا حکم دیا گیا، انہوں نے اپنے عہدے سے وہ ہٹ گئے، تو موت کے منہ کے اندر چلے جاتے، پروانہ کرتے. حضرت ابو عبیدہ نے بلایا کہ اے خالد، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ جب تم سپہ سالار تھے تب تو ایسے نہیں کرتے تھے، اب کیوں اس طریقے سے تم گھس جاتے ہو؟ حضرت خالد فرماتے ہیں، اس وقت میں سپہ سالار تھا، سب کی ذمہ داری میرے سر پہ تھی، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو سب پہ ضرب لگتی، سب کمزور ہو جاتے، اب میرے سر پہ کوئی ذمہ نہیں ہے، اب میری جان اور میرا رب بیچ میں کوئی نہیں ہے، تو اس لیے میں اس لیے لڑتا ہوں مجھے شہادت مل جائے یا کامیابی مل جائے، دونوں میں سے ایک چیز تو ملنی ہی چاہیے، اور میں کچھ نہیں جانتا. خالد بن ولید کی غلطی کیا تھی؟ کوئی غلطی نہیں تھی. حضرت عمر کی کیا غلطی تھی؟ کوئی غلطی نہیں تھی. ایک سبق تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہا کہ جب تک خالد ہمارے ساتھ ہے ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے. اے لوگوں، اچھی طرح سن لو، چاہے خالد تمہارے ساتھ ہو، چاہے کوئی بھی عظیم شخصیت عظیم ذات تمہارے ساتھ ہو، کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے. یہ پیغام تھا حضرت عمر بن خطاب کا. تمہارے دل کسی اور کی طرف مائل نہ ہو، تمہارا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، اور ایک ہی تدبیر کرنے والا ہے، ایک ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اور کامیاب عطا کرنے والا صرف ایک ذات ہے. تو جہاں پر شرک نہیں، ایک خدشہ تھا، تو ڈر کی وجہ، شرک کی ڈر کی وجہ سے دروازہ بھی بند کر دیا. یہ صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء، شرک سے ڈرتے ہیں. لقمان رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے تھے. اپنے بیٹے کو جب نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اگر شرک سے ڈرنا مقصود نہیں ہے تو جب ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے سب سے پہلے کون سی بات کرتا ہے؟ جو سب سے زیادہ خطرناک ہو یا نہیں؟ سب سے زیادہ خطرناک جو بات ہی اسی کے بارے میں آگاہ کرے گا، لا تشرک باللہ. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم. اصحاب الکہف کا قصہ مشہور ہے سورۃ الکہف میں، شرک سے ڈرتے ہوئے اپنے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، اپنی بستی چھوڑ دی، مشرک نہیں تھے لیکن شرک کے ڈر کی وجہ سے اپنا ملک، اپنا وطن، سب کچھ چھوڑ دیا. نمبر چار، اکثر لوگ شرک سے غافل ہیں، ان کو پتہ نہیں شرک کیا ہے. تو جو شخص کسی چیز سے غافل ہوتا ہے وہ اس میں گرتا ضرور ہے، وہاں سے اسے ٹھوکر ضرور ملتی ہے اور وہاں سے اسے ضرب ضرور لگتی ہے. جب زیادہ لوگ شرک سے غافل ہیں تو ہمیں شرک سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ ڈرنا چاہیے. نمبر پانچ، شرک سے صرف کافر نہیں ڈرتے، آپ جانتے ہیں شرک سے کافر ڈرتے نہیں ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ کافر شرک سے کیوں نہیں ڈرتا؟ جی علم نہیں ہے. بنیادی بات میں نے بات بیان کی تھی پچھلی دفعہ. کافر اور مشرک میں کیا فرق ہے؟ مانتے نہیں ہیں بھائی. کافر تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو شرک سے کیسے ڈرے گا؟ کافر تو اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے, مشرک اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور کسی دوسری ذات کو شریک کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے تو شرک سے کیوں ڈرے گا وہ؟ تو شرک سے کافر نہیں ڈرتا. اور ہمیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کافروں سے مشابہت کبھی نہ کرنا. تو شرک سے کافر نہیں ڈرتے اور ان کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے. شرک سے ڈرنا چاہیے. ابھی بھی کسی کو گمان ہے نہیں ڈرنا چاہیے؟ کافی اتنا میرا خیال ہے. کلمہ گوہ مشرک, یہ باتیں پوری کر لوں میں. کیا کلمہ گوہ مشرک ہو سکتا ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان شرک کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہے. جواب جی ہاں کر سکتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی نہیں, کلمہ پڑھے شرک نہیں ہو سکتا. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, ان کے پاس تو کوئی برہان نہیں تھا. پھر ہمیں کہا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, ہم نے کہا برہان آ رہا ہے, اب کان کھول کے سن لو. انشاءاللہ ایک نہیں, 20 یا 25 کے قریب جتنا وقت ملتا ہے میں بیان کرتا ہوں, 20 یا 25 دلیل ہے کہ کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں. پہلے میں قرآن کی آیات بیان کرتا ہوں پھر احادیث بیان کروں گا. آیات ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون, اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کے ساتھ. سورۃ یوسف کی آیت ہے, آیت نمبر 106. میں بغیر وضاحت کیے صرف تاکہ وقت تھوڑا, میں صرف یہ دلیل بیان کر دیتا ہوں, جہاں پہ ضرورت ہو وضاحت کر لوں گا میں. دوسری دلیل قرآن مجید کی آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے, الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون, جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین رونے لگ گئے اور گھٹنے کے بل گر کر رونے لگ گئے. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ, ہم میں سے کون سا ایسے شخص ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو؟ اس کا مطلب ہمارا ایمان چلا گیا. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, اس ظلم کا مطلب ہے شرک. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان شرک لظلم عظیم. تو جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اپنے ایمان کو, اپنی توحید کو شرک سے آلودہ نہیں کیا, وہی لوگ امن پائیں گے, سلامتی پائیں گے دنیا و آخرت میں, اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں دنیا آخرت میں. تو یہاں پر ایمان کے بعد شرک سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو اس مطلب ایمان کے بعد بھی شرک ہو سکتا ہے. نمبر 3, سورۃ المؤمنون میں جب اللہ تعالیٰ نے مؤمنون کی صفات بیان کی ہے تو اس طریقے سے بیان کی ہے. صفات بیان کرتے کرتے یہ بھی الفاظ موجود ہیں, ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. مؤمنین وہ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے مشفقین ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لے آئے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, تو مومن کی صفات تو یہ ہے وہ شرک نہیں کر سکتے. یعنی مومن وہ ہے جو شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا. جو مومن نہیں ہے, جس کے ایمان میں کمی ہے, وہ شرک ضرور کرے گا. اور اسی طریقے سے سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کی اوصاف جب اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے تو فرمائے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے, جو لوگ کسی اور کو پکارتے ہیں تو وہ ان کا ایمان نہیں ہے, اور جو مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کسی اور کو پکارتا نہیں ہے. اگر شرک مومن سے نہ ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کبھی نہ کرتا, مومنین کی صفات میں کبھی ذکر نہ کرتا. بھی جب مومن ہوگا تو شرک کی بات ہی نہیں, تو کیا ضرورت ہے شرک کی بات بیان کرنے کی؟ ضرورت یہ تھی کہ آگاہ کرنا ہے. جب تم مومن ہو گئے ہو تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم شرک کرو. ایمان اور شرک اکٹھا نہیں ہو سکتا. اگر شرک کرتے ہو تو ایمان چلا جاتا ہے, اور اگر مومن ہو تو شرک سے دور رہو. بچے ارشاد بار تعالی ہے ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. سوره الانعام ایت نمبر 121. اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو, اور وہ بے شک فسق ہے, اور بے شک شیطانوں نے اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ تم سے جھگڑے, اور اگر تم ان کا کہا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو. یعنی جس جانور کو اللہ تعالیٰ مار دے وہ حرام ہے, اور جس جانور کو تم ذبح کرو اور مار دو وہ حلال ہے. شیطان نے کیسا وسوسہ میں ڈالا, جانور خود بھی مر جاتا ہے, جانور کو ہم بھی مارتے ذبح کر کے. تو شیطان نے کہا یہ کیسی بات ہے, مر وہ بھی گیا مر یہ بھی گیا. جس کو اللہ تعالیٰ مارے اس کو کھانا حرام ہے, جس کو تم ذبح کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہو وہ حلال ہے. تو بہتر کون ہے مارے والا؟ تم مارو بہتر, اللہ تعالیٰ مارے بہتر ہے. شیطان کے دروازے دیکھے کیسے گھستا ہے. تو جو کم عقل تھے ضعیف لوگ تھے وہ بات ٹھیک ہے بالکل, یہ جو صحابہ ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس چیز کو مارے وہ حرام ہے, جس کو ہم مارے وہ حلال ہے. علامہ قرطبی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جس نے کوئی حرام چیز کو حلال قرار دے دیا تو اس نے شرک کیا. دیکھیں کہاں پہنچے, حرام کردہ چیز کو کوئی حلال کہہ دے اس نے شرک کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردہ جانور کو حرام قرار دے دیا, نص ہے قرآن مجید میں. اور اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ حلال ہے تو اس نے اس فیصلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کس نے حلال کیا اس پہ شرک کیا. تفسیر قرطبی میں یہ بات موجود ہے. نمبر 6 ارشاد باری تعالی ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو, اپنے رہنماؤں کو, اپنے جو عباد تھے ان کو رب بنایا اللہ تعالیٰ کے سوا, تو عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور عرض کیا رسول اللہ یہ آیت موجود ہے, میرے سمجھ میں آیت نہیں آئی, ہم نے کبھی ان کی عبادت تو نہیں کی, تو پھر کیسے رب بنائے انہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ حلال چیز کو حرام نہیں قرار دیتے تھے اور تم لوگ مانتے نہیں تھے؟ فرمایا جی ہاں. اور کوئی حرام کو حلال نہیں کر دیتے تھے تم ان کی بات نہیں مانتے تھے؟ فرمایا جی ہاں مانتے تھے. یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے. تو یہود و نصارہ مومن تھے, مسلمان تھے, لیکن جب اس طریقے سے اپنے رہنماؤں کو ان کی بات ماننا شروع کی تو شرک میں ڈوب گئے. تو مطلب ہے ایمان کے بعد بھی شرک ہو سکتا ہے. نمبر 7 ارشاد باری تعالی ہے یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا. سورۃ الممتحنہ کی آخری آیت آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی جب مومن عورتیں آئیں بیعت کے لیے تو سب سے پہلے کس چیز کی بیعت لینا؟ اللہ یشرکنا باللہ شیئا, کبھی شرک نہ کرنا. کلمہ پڑھ چکی ہیں, مومن ہیں, بیعت کے لیے آئی ہیں, سب سے پہلے کلمہ پڑھ بھی لیا ہے تو شرک کبھی نہ کرنا. سب سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ شرک کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے تو اس سے ڈرنا چاہیے. نمبر 8, جب اسے میں نے ابھی بیان کیا, لقمان رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے, یا بنی لا تشرک باللہ, مومن تھے کہ نہیں؟ مومن تھے. جب اپنے بیٹے کو شرک سے آگاہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ایمان کے بعد بھی شرک ہو سکتا ہے. اس طریقے سے نمبر 9, اصحاب الکہف, وہ بھی مومن تھے, شرک سے بھاگ گئے اور دور ہوئے. کیوں بھاگے؟ اگر مومن شرک نہ کر سکتا تو دور ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ نمبر 10, ایک بڑی عظیم آیت ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 55, یہ یاد رکھ لیں. اس میں آخر میں اس لیے بیان کیا, اور بھی آیتیں اس پہ اکتفا کرتا ہوں, بڑی عظیم آیت ہے یہ. میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں اس آیت کو پڑھے بھی, یاد بھی کر لیں, اس کی تفسیر بھی دیکھ لیں ابن کثیر میں. ارشاد باری تعالی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. سوره النور ایت نمبر 55, حضرت فرماتے ہیں وعد الله الذين امنوا منكم, اللہ تعالی نے وعدہ کیا مومنوں کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے اور عملوا الصالحات, اور اچھے عمل کیے, صالح عمل کیے, وعدہ ہے. لا يستخلفنهم في الارض, زمین پر ان کو خلافت عطا فرمائے گا. كما استخلف الذين من قبلهم, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے والے لوگوں کو زمین پر خلافت دی. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم, اور دین کی تمکین کرے گا, اس دین کی جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, اس دین کی نہیں جس پر لوگ راضی ہیں, جو لوگوں کا خود ساختہ دین ہے وہ دین نہیں, اس دین کی اللہ تعالیٰ تمکین کرے گا جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی دین پر راضی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام ورضیت لکم الاسلام دینا, ایک ہی دین ہے. جس نے اس دین کی تبدیلی کی تو اس کا وہ خود ساختہ دین, اللہ تعالیٰ اس پہ راضی نہیں ہے. نمبر 3, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کی حالت کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا, خوف و حراس کی حالت مٹا کر امن و امان کی رحمت اور نعمت عطا فرمائے گا. یہ تین بڑے بڑے انعام جس کے پیچھے آج ہر مسلمان بھاگ رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. جتنے بھی آج فرقے موجود ہیں, اکثر فرقے آج جہاد بھی موجود ہے, کس لیے ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہو, اللہ تعالیٰ کے دین کی تمکین ہو. یہ حکمران جو ہیں یہ سب بدکار ہیں, کافر ہیں, ایسے کہتے ہیں. تو خلافت ہم برپا کرنا چاہتے ہیں اس دنیا میں, دین اسلام شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں. پوری امت میں آج دیکھیں خوف و حراس پھیلا ہوا ہے, امن و امان ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ آج کے جو مین مسئلہ ہے, آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, یہ تین مسائل ہیں, خلافت نہیں ہے, نفاذ شریعت نہیں ہے, اور مسلمانوں میں امن و امان نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. ایک ہوتا ہے وعد, ایک ہوتا ہے وعید. وعد ہوتا ہے وعدہ, وعید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی سزا کا وعدہ, عذاب کا. وعد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ثواب کا وعدہ. جو وعید ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے. الرحمن الرحیم ہے, ایک بدکار ہے, بدکاری کی ہے, چور ہے چوری کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توحید کو دیکھ کر قیامت کے دن اس کے اتنی اچھے اعمال کو دیکھ کر اس کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ فضل و کرم ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے انصاف سے اس کو سزا دے دے جہنم میں. تو یہ وعید تھا, اور وعید جو اللہ تعالیٰ کے پورا بھی ہو سکتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ عدل انصاف چاہے تو پورا کرے گا, اگر فضل و کرم کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے, کوئی روک نہیں سکتا. لیکن یاد رہے اللہ تعالیٰ کا وعد جو ہے, وعدہ جو ہے وہ ہو کے رہتا ہے, وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا. کوئی ہے ایسی ذات دنیا میں, زمین میں, آسمان میں, جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو روک سکے؟ اس کن فیکون کو کوئی روک سکتا ہے؟ جب نہیں تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور یہ ہو کے رہے گا, اللہ تعالیٰ کی قسم یہ ہو کے رہے گا. لیکن کب؟ شرط ایک ہے بس. یہ تین چیزیں چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ شرط ایک رکھی ہے, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, میرے عبادت کریں, کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں, خلافت بھی عطا کر دوں گا, شریعت کا نفاذ بھی ہو جائے گا, اور امن و امان بھی پوری امت میں پھیل جائے گا. یہ آیت کس کے لیے ہے؟ یہود و نصارہ کے لیے ہے؟ ہندوؤں کے لیے؟ کس کے لیے یہ آیت؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم, یہ وعدہ مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. شرط شرکی کیوں رکھی پھر؟ کیا مومن شرک کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شروع میں وعدہ کر رہے ہیں, مومنوں سے وعدہ کر رہے ہیں, شرط صرف ایک رکھیے, اے مومنوں تمہیں خلافت چاہیے, دین شریعت کا نفاذ چاہیے, تمکین چاہیے زمین پر, اور امن و امان چاہیے. ایک شرط ہے بس. کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, کبھی شرک نہ کرنا. اللہ کی قسم آج امت سے شرک مٹ جائے, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے گا. آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ آج امت میں یہ ذلت اور رسوائی, یہ خوف و ہراس کیوں پھیلا ہوا ہے؟ کیوں؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, آج شرک پھیلا ہوا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ شرک پھیلا ہوا ہے, بات یہ ہے کہ شرک کو توحید کہا جا رہا ہے. یہ توحید عین توحید ہے. آپ یہ کہو اے غوث میری مدد کر, یہ عین توحید ہے. تو کیا اس امت کی اللہ تعالیٰ کبھی نصرت کرے گا؟ اگر تم چاہتے ہو اپنی مرضی سے, اپنی منمانی سے کہ خلافت زمین پہ ہو, جا کے کرو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, ایک شرط ہے, دوسری شرط نہیں ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, اور آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں, بدعات آئیں, اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تھوڑے سے. جب بدعات پھیلتی گئیں, حکمران دیکھیں کیسے تبدیل ہوتے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے خلیفہ تھے, سربراہ تھے, خلفائے راشدین صحابہ کرام کے خلفاء تھے. آہستہ آہستہ تابعین آئے, تبع تابعین آئے, اور مختلف لوگ آتے گئے, منافق بھی بیچ میں شامل تھے, اور بدعتی بھی آئے, تو خلافت دور ہوتی گئی اور فساد زیادہ ہوتا گیا. جیسے فساد زیادہ ہوتا گیا, ویسے ہی حکمران جو ہے شریعت سے دور ہوتے گئے. آج شرک پھیل چکا, بدعت پھیل گئی, تو حکمران بھی تو ویسے ہی آنے تھے. جیسے ہم لوگ ہیں نا آج, ہمارے حکمران بھی ویسے ہی ہیں. یاد رکھیں, یہ اللہ تعالی حکمت نہیں ہے کہ ہم بدکاروں پر ابو بکر صدیق جیسے شخص آ کے حکومت کرے. یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امت شرک میں پھنسی رہے, بدعات اور خرافات میں پھنسی رہے, اللہ تعالیٰ کے گھر ویران ہیں, مسجد کے لیے نماز کے لیے کوئی جاتا نہیں, مشکل سے کوئی چند لوگ جاتے ہیں, آج کل وہ بھی ڈرتے ہیں کہیں سے فارغ ہو جائے گی, گھر سے نکلتے نہیں. یاد رکھیں, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, اس آیت کو میں گزارش کرتا ہوں اچھی طرح جا کے دیکھ لیں, یاد بھی کر لیں, اس میں بہت بہت فوائد ہیں. اس میں سورۃ النور آیت نمبر 55, اس آیت سے میں آیات پر اکتفا کرتا ہوں. احادیث کا چند مجموعہ میں بیان کرتا ہوں. 10 آیات ہو گئی ہیں, ایک نہیں 10 آیات آ گئی ہیں, اور احادیث بھی انشاءاللہ میں 10 بیان کرتا ہوں جلدی سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک قبیلہ دوس کی عورتوں کے سرین ذوالخلصہ پر حرکت نہ کریں گے. اور ذوالخلصہ دوس قبیلے کا بت تھا جس کی وہ جاہلیت میں عبادت کرتے تھے, اور سرین ہلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پر طواف کریں گی. اس وقت تک قیامت نہیں آئیں گی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں, اور دوس اس وقت مسلمان ہو گئے تھے. دوس قبیلہ جانتے کون سا ہے, کس کا قبیلہ ہے دوس قبیلہ, کس کا قبیلہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کا نام کوئی جانتا ہے؟ بارک کیا ابو رحمان الدوسی, پھر دوس قبیلہ کے ہے کہ نہیں؟ الدوسی دوس قبیلہ ہے نا, عبد الرحمن بن صخر الدوسی یہ نام ہے, اور کنیہ ہے ابو ہریرہ. دوسری حدیث, اچھا یہ حدیث متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. دوسری حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتانی جبریل علیہ السلام فبشرنی انہ من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, قلت ان زنا وان سرق, قال وان زنا وان سرق. رواہ مسلم. صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے طرف جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے بشارت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو اور شرک, تو پھر کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر امت میں سے کسی نے شرک کیا تو پھر جنت میں نہیں جا سکتا وہ. تو امت میں سے وہ شخص جنت میں جائے جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو. اسے مسلم کی روایت ہے. حدیث نمبر 3, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لکل نبی دعوۃ مستجابہ, ہر نبی کی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتے ہیں. تو ہر نبی نے, فتعجل کل نبی دعوتہ, ہر نبی نے اپنی دعا میں جلد بازی کی. وانی اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ, تو میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کے لیے چھپائے رکھا, تاخیر کی. دیکھیں خود تکلیفیں اٹھاتے رہے, برداشت کرتے رہے. طائف کے سفر میں کتنی پریشانی ہوئی, جنگ احد میں کتنی پریشانی ہوئی, دعا کر لیتے کیا تھا, لیکن اپنے لیے نہیں, اپنے صحابہ کے لیے نہیں, یہ دعا ہمارے لیے رکھی ہے. یہ ہمارے لیے دعا تھی, یہ اس امت کے لیے دعا ہے جو آج اپنے اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننا نہیں چاہتے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ چکی ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنانا نہیں چاہتی. اس امت کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی. نائلۃ انشاءاللہ, انشاءاللہ ملے گی میری شفاعت. من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, جو شخص میری امت میں سے مرے گا اس حالت میں کہ اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی. یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کون ہے, امتی مسلمان ہے کہ نہیں, وہ مسلمان جو شرک نہیں کرتے کبھی بھی, وہی شفاعت کا مستحق ہے قیامت کے دن. جس نے شرک کیا اس کے لیے شفاعت ہے ہی نہیں. نمبر 4, حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے, میں صرف اس مختصر بیان کرتا ہوں. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت میں سے کچھ قبیلے مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں گے, اور یہاں تک کہ میری امت کے قبائل بتوں کی عبادت نہ کریں گے. واضح الفاظ ہیں, اسے ابو داؤد ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا. اس میں تبصرے کیا ضرورت ہے, واضح الفاظ ہے اس میں. نمبر 5, حضرت عبداللہ بن عمر رضی عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم, انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے حد سے کبھی نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نصارہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حد سے غلو کر کے حد سے بڑھا دیا. میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, مجھے صرف یہ کہو کہ میں عبد ہوں اور رسول ہوں, میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور پیغمبر ہوں. تو اس میں کہاں سے دلیل ہے کہ ایمان کے بعد کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے؟ نصارہ کیا تھے؟ مومن تھے اپنے دور میں, لیکن جب حد سے گزرے شرک کیا کہ نہیں, مشرکین ہو گئے. تو مطلب یہ ہوا کہ مومن بھی مشرک ہو سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مومنوں کو آگاہ کر رہے, تم لوگ ایسا کبھی نہ کرنا, اگر ایسا کرو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے جو میں نے بھی بیان کی. نمبر 7, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, کہ اللہ تعالیٰ میرے قبر کو وثن نہ بنا جس کی لوگ عبادت کریں. کتنی عظیم حدیث ہے. دیکھیں لفظ وثن ہے, صنم نہیں ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ صنم تراشا ہوا بت, اور وثن بغیر کسی شکل کے. تو قبر کی کوئی شکل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. میری قبر کو وثن نہ بنا جس کی عبادت کی جائے. یعنی عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ قبر کی عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ طواف ہوتا ہے, سجدہ ہوتا ہے, دعا و پکار ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے قبر کو عبادت گاہ نہ بنا, کہ لوگ میری قبر کی عبادت کرے. موتا امام مالک کی روایت ہے. اور یہ آگاہ کیوں کیا؟ جب مومن تھے تو آگاہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مومن سے شرک نہیں ہو سکتا تو کیوں آگاہ کیا؟ نمبر 8, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو داؤد کی روایت میں, لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا, اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ اور میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا, عید نہ بنانا. آج کل بزرگوں کی قبروں میں کیا ہوتا ہے؟ میلے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ عرس ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ عرس ہیں جس کو عید کہتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ میرے قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا, میرے قبر کا عرس نہ ہو کبھی بھی. تو اگر شرک نہ ہو سکتا تو پھر آگاہ کیوں کرتے؟ اور آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. نمبر 9, واضح حدیث میں جو پہلے بیان کر چکا ہوں, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنه فقال الرياء, میں ڈرتا ہوں کہ تم لوگوں سے شرک نہ ہو. اگر مومن سے شرک کبھی نہ ہوتا تو کبھی آگاہ نہ کرتے. نمبر 10, صحیح بخاری میں کتاب الادب میں ابو ایوب انصاری کی روایت کرتے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور فرمایا اور کہا, اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ, مجھے ایک ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم. سب سے پہلے کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو, کبھی شرک نہ کرنا. تو اگر شرک سے مسلمان اگر شرک کبھی نہ کر سکتا تو سب سے پہلے شرک کی بات کیوں نہیں کی؟ شرک کی بات کیوں کیے پہلے؟ شرک کی ضرورت ہی نہیں تھی تو سب سے پہلے نماز کی بات کرتے, روزہ کی بات کرتے. جب مومن تھے تو ضرورت کیا تھی؟ تو شرک سے اس لیے سب سے پہلے بات کی کہ کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے. ابو داؤد ترمذی کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الطیرہ شرک الطیرہ شرک. طیرہ کیا ہے؟ بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے. اور بدشگونی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کالے بلی نے راستہ کاٹ دیا, آج کا دن خراب ہو گیا. گھر کے اوپر کوا بیٹھا ہے, آج کو مصیبت آئے گی. کسی اندھے کو لگنے شخص کو راستے میں دیکھ لیا, گھر میں واپس چلے گئے, آج کام پہ نہیں ہو, کیا ہو گیا؟ آج کا دن درست نہیں ہے. بدھ کا دن اچھا نہیں ہے, سفر کا مہینہ سفر کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ سارے کی ساری اسے کہتے ہیں طیرہ, بدشگونی. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے. یعنی جو بھی کرے گا وہ مشرک ہے. تو آج مسلمان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو مسلمانوں سے شرک ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کلمہ گو مشرک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو پریکٹیکل دلیلیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ شرک اکبر ہے اصغر ہے, بات کی بات ہے. بات ہو رہی ہے کہ کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے نسائی کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے گرہ باندھی اور اس میں پھونک ماری تو اس نے جادو کیا, اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا, اور جس نے تعویذ لٹکایا اس نے بھی شرک کیا. آج جادو مسلمان کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تعویذ لٹکائے ہوئے کہ نہیں؟ کلمہ بھی پڑھا ہے اور شرک بھی کیا ہے کہ نہیں؟ یہ پریکٹیکل دلیلیں ہیں, عملی دلیلیں ہیں. تو کوئی شخص یہ نہ کہ یار شرک تو نہیں کیا ہم نے، یہ تو عملی دلیلیں ہیں، شرک ہو ہی گیا ہے، تم چاہو یا نہ چاہو، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سارا کو پہ ہے شرک ہو گیا ہے. اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، مسند احمد کی روایت ہے، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. وہ نسائی کی تھی، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس سب کی سند صحیح ہے. یہ کتنی ہو گئے، 10 سے زیادہ نہیں ہو گئے؟ اچھا نمبر 14. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقى والتمائم والتي ولا شرك، جھاڑ پھونک جو شرک یا جھاڑ پھونک ہے، اور تی والا ایک خاص عمل ہوتا تھا جس سے میاں بیوی کو جدا کرتے تھے، اور تمائم و تمائم تعویذ لٹکانا، یہ سب شرک ہے. آج یہ مسلمان کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ عملی دلائل ہیں کہ مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ کام کر رہا ہے. اور یہ روایت ہے احمد اور ابو داؤد کی صحیح سند کے ساتھ. تو اس طریقے سے 15 اور 10 25 دلیل الحمدللہ میں نے کہا تھا بیان کر لی ہے، 10 آیتیں اور 15 احادیث ہیں. اگر یہ بھی کافی نہیں تو پھر میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے، اور جب کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی آگاہ کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے، اپنے دوست و احباب کو بھی آگاہ کرنا چاہیے، پڑوسیوں کو، مسلمانوں کو، سب کو آگاہ کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شرک سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء کے صحابہ شرک سے ڈرتے ہیں، اولیاء شرک سے ڈرتے ہیں، مومنین شرک سے ڈرتے ہیں، اور مسلمان سے بھی شرک ہو سکتا ہے، تو پھر شرک سے ڈرنا بھی چاہیے اور لوگوں کو آگاہ بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ذریعے کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.